بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں سید غلام حسین عابدی یہاں ٹیم کے ہمراہ پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام مشعل راہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، عقائد اور اصول عقائد کے سلسلے میں سرزمین علم و اجتہاد قم سے براہ راست آپ کے لیے نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک ہم نے توحید، عدل اور نبوت کے سلسلے میں آپ کے سامنے مفصل پروگرام پیش کیا، آج ایک نیا موضوع لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اب تک ہم نے توحید اور عدل کے بعد نبوت کے سلسلے میں پروگرام، تقریباً 14 پروگرام نبوت کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں نبوت عامہ کے سلسلے میں، یعنی نبوت کیا ہے اور گزشتہ انبیاء کی نبوت کے سلسلے میں ان کی عصمت کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا۔ اس کے بعد نبوت خاصہ، یعنی پیغمبر اسلام کی نبوت اور پیغمبر اسلام کی نبوت کا اثبات گزشتہ آسمانی کتابوں میں، اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے معجزے، خاص کر کے عظیم الشان جاوید معجزہ یعنی قرآن کے سلسلے میں آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا، پیغمبر اسلام کی عصمت اور دیگر موضوعات جو نبوت سے مربوط تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم ایک نیا موضوع لے کر حاضر خدمت ہیں جو کہ بہت ہی حساس موضوع ہے، اور اس موضوع کے سلسلے پہ روشنی ڈالنے کے لیے موجود ہیں عالی جناب مولانا محمد غضنفر فائزی صاحب، وہ یہاں قبلہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔
بہت شکریہ۔
ناظرین، یہ موضوع جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ہے امامت، یعنی ہم آج سے امامت کے سلسلے میں آپ کے سامنے پروگرام پیش کریں گے۔ آج کے پروگرام کا موضوع کیا ہے دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد، ملاحظہ کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت المسلمین، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جانشین اور خلیفہ، اور امت کے لیے امام کا ہونا ضروری اور ایک مسلم امر ہے۔ اس بارے میں شیعہ اور سنی مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین خود خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معین کرنا چاہیے یا نہیں۔ شیعہ امامیہ کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ اور جانشین کو معین کیا ہے، جبکہ عامت المسلمین اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت جس کسی کو بھی منتخب کر لے وہ رسول خدا کا جانشین اور امت کا رہبر و امام بن جاتا ہے۔ ان دونوں نظریات میں برحق کیا ہے؟ آئیے عقل، کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح، قطعی اور مسلمہ دلائل کے ذریعے منصفانہ تحقیق کریں۔
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امامت المسلمین کے سلسلے میں تمام عالم اسلام میں جتنا اتفاق پایا جاتا ہے، یعنی یہ کہ اصل امامت کو تمام مسلمین مانتے ہیں، اتنا بہت سی چیزوں میں کچھ اختلافات بھی ہیں، لہٰذا یہ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ لہٰذا اس کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے جو بحث کریں گے انشاءاللہ مستدل اور آپ کے لیے مفید واقع ہوگی۔ قبلہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بحث بہت اہم ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں عالم اسلام کے سامنے تمام مسلمین کے لیے اس بحث کو ہمیں پیش کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس بحث کو آپ کی روش کیا رہے گی تاکہ تمام مسلمین جس نظریات کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں اس مبنا کو، اس بنیاد کو اساس قرار دیتے ہوئے آپ اس بحث کو آگے بڑھائیں گے، تو وہ آپ کی روش کیا رہے گی؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ امت کا کے امامت کے موضوع میں امت اسلام میں اتفاق ہے کہ امت کے لیے امام اور رہبر کا ہونا ضروری ہے. البتہ اختلاف بعض موضوعات میں اختلاف ہے, مسلمانوں میں شیعہ و سنی مذاہب میں اختلاف ہے, لہذا ہم یہ اس گفتگو میں سراسر جو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی آخر تک اس میں صرف اور صرف ہمارے تین اصول ہوں گے, ان سے ہٹ کر ہم کسی دلیل سے استدلال یہاں پر نہیں کریں گے,
یعنی کوئی ایسا کہ جو سب کے لیے قابل قبول.
صد در صد سب سے پہلے ہماری دلیل قرآن کریم سے ہوگی
جی,
سب سے پہلے ادلہ عقلیہ سے اس موضوع کو اس بات کیا جائے گا, اس کے بعد دلیل عقلی کی تائید کے لیے قرآن کریم سے تمسک کیا جائے گا, صرف قرآن کریم, اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہماری جو بنیادی جو روش ہے وہ صرف اور صرف اہل سنت کی معتبر احادیث کہ جن کو حتیٰ ابن جوزی نے بھی ضعیف قرار نہ دیا ہو, ناصر البانی نے بھی ان کو ضعیف قرار نہ دیا ہو, ابن تیمیہ نے بھی ان کو ضعیف قرار نہ دیا ہو, ان احادیث سے ہم حتیٰ مثلا متاخرین عبداللہ ابن باز جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے ابھی فوت ہو گئے, ان کے لیے بھی وہ احادیث قابل قبول ہوں, ہم صرف ان احادیث سے یہاں پر گفتگو کریں گے, یعنی مذہب شیعہ کی یا اصول کافی ہوگی یا مثلا ہماری جو روایات ہیں ان سے کسی قسم کا ان کا نام بھی یہاں پر ہرگز نہیں لیا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے روش صد در صد عقلی, قرآن کریم اور روایات مسلم اہل سنت, صحیح بخاری, صحیح مسلم اور دیگر کتب سے.
ذرا سا اس بحث کو ذرا اور روشن کیجئے کہ جو اس قسم کے موضوعات ہیں اور بھی دیگر جو اسلامی موضوعات ہیں اس کی تحقیق میں کون کون سے ایسی مشکلات آتی ہیں اور واضح ہو جائے تاکہ آپ کی روش.
دیکھیں مشکلات کا جو آپ نے اشارہ کیا, مشکلات تو تاریخی موضوعات میں ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں
جی,
لیکن بعض موضوعات میں کچھ عمدن مشکلات بنانے کی کوشش کی گئی. مثلا میں ایک دو نمونہ آپ کے سامنے بیان کر دوں, چونکہ یہ مسئلہ امامت اور امامت المسلمین اور امت کے لیے امام یہ خالصتاً ایک سیاسی موضوع تھا, اس میں تو اختلاف ایک طبیعی چیز ہے, ہو سکتا ہے کہ ہونا ہو سکتا ہے, لیکن مجھے اس سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمانوں میں پیغمبر اکرم ہمیشہ ہر روز دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے تھے اور سارے مسلمان مرد عورتیں پیغمبر اکرم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اور پیغمبر اکرم نے یہ بھی دستور دیا صلو کما رأیتمونی اصلی, یعنی نماز اس طرح سے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا, یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ مشکلات کس قدر عمیق ہیں, کہ وہ عمل جو دن میں 5 مرتبہ ہر مرد و زن, چھوٹے بڑے, مومن منافق, سارے وہاں پر نماز میں حاضر ہوتے تھے, ان لوگوں کے سامنے نماز پڑھی جا رہی ہے, اس میں اختلاف ہے. کسی نے کسی طرح سے کچھ عمل کو بیان کیا, کسی نے کچھ عمل کو بیان کیا. وضو جو پیغمبر اکرم مسلمانوں کو تاکید کرتے تھے اور سارا دن آپ حضرت وضو سے رہتے تھے, وضو کے مثلا طریقے میں اختلاف ہے, یعنی اس سے بالاتر آپ اندازہ لگائیں کہ خود پیغمبر اکرم کی ولادت تو چلے وہ تو ممکن ہے کہ اس وقت کوئی متوجہ نہیں تھا, لیکن پیغمبر اکرم کی وفات ایک ایسا سانحہ ہے جو میرے خیال میں مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے بڑا سانحہ ہے, اس سے بڑا سانحہ کوئی اسلامی تاریخ میں آپ بیان نہیں کر سکتے. خود پیغمبر اکرم کی وفات کی تاریخ میں اختلاف ہے, کیا پیغمبر اکرم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے یا مثلا 27 سفر کو ہے یا مثلا جانا وہ 17 ربیع الاول کو, مختلف 3-4 تاریخیں کتب اسلامی کے اندر بیان کی گئی. بس یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اتنے غیر سیاسی موضوعات میں مسلمانوں نے اختلافات ہیں مسلمانوں کی تاریخوں میں, تو امامت کے موضوع میں اگر کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہو تو میرے خیال میں گھبرانا نہیں چاہیے, انسان کو انصاف کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ اور یعنی پختہ اور با انصاف علماء سے مراجعہ کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں نام لے لوں کوئی آرے نہیں ہے، مثلا مرحوم مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی،
جی
ان کی ایک کتاب ہے، میں ہر مسلمان شیعہ سنی سب کو، شیعہ تو بحمد اللہ وہ تو پڑھتے ہی ہیں، میں اہل سنت برادران سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ شیعوں کی کتابیں نہیں پڑھیں، سید ابوالاعلیٰ مودودی جو ایک اسلام کے ایک واقعہ ایک مسلم ایک عالم دین تھے، ان کی کتاب انشاءاللہ تعالی میں اگلے پروگرام میں لاؤں گا، اپنے ساتھ لاؤں گا، خلافت و ملوکیت ہے، اس کا مطالعہ کر لیں، تو میرے خیال سے انشاءاللہ تعالی بہت بڑے جو اسلامی ان موضوعات میں جو اختلافات ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی تلافی ہو جائے گی اور ان کا تصحیح ہو جائے گی. یا جو لوگ مثلا عربی کتابوں سے تمسو نہیں کر سکتے، مولانا اسحاق صاحب ہیں آپ ابھی فیصل آباد میں، بہت بڑے عالم دین اہل حدیث کے، بہت معتبر عالم دین، ابھی زندہ ہیں، مودود صاحب تو فوت ہو گئے، ان کی سی ڈیز ملتے ہیں، ان کو سن کے انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے موضوعات میں انسان کو حقیقت کا پتہ چل سکتا ہے. لہذا ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ 100% معتبر اور اتفاقی حدیث کو یہاں پر بیان کریں، جن کے اوپر کسی مخالف کو کوئی اعتراض نہ ہو.
جی آپ نے وہ اتفاقی احادیث کا اشارہ کیا، تو اس میں وہ پیغمبر اسلام کی وہ احادیث جو کہ اہل سنت حضرات نے بیان کی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود اہل سنت حضرات کے درمیان بھی پیغمبر اسلام کی سیرت کو لے کر دو الگ الگ نظریے ہیں. بعض وہ جو پیغمبر اسلام کے علم غیب کو مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے. اچھا، اس کا یہاں پر فائدہ یہ علم غیب اور ماننے اور نہ ماننے کا، وہ یہ کہ اگر پیغمبر اسلام علم غیب جانتے تھے تو اپنے بعد والے حالات کا اجازہ لیتے ہیں اور اسی حساب سے جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ وہ جو علم غیب کے منکر ہیں تو وہ اسی حساب سے پیغمبر اسلام جو ہیں چونکہ نہیں جانتے تھے اس لیے انہوں نے کوئی اپنے بعد کے لیے فیصلہ نہیں کیا. تو خود اہل سنت حضرات کے درمیان بھی یہ دو نظریات پائے جاتے ہیں، تو اس کو کیسے آپ جمع کریں گے؟
دیکھیں، یہ جو آپ نے بہت اساسی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ خود پیغمبر اکرم کی ذات کے بارے میں بالے اختلاف ہے اہل سنت میں، یعنی یہ بڑے بڑے مارکۃ الآرا بحث ہے. ایک گروہ ہے جو اہل سنت کا، مخصوصاً جو وہابی مسلک لوگ ہیں، وہ شدت سے پیغمبر اکرم کے علم غیب کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم ایک عام انسان تھے اور ان کو کوئی علم نہیں تھا، بس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا وہ علم تھا، آئندہ کا کوئی علم غیب حضرت کو حاصل نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اشارہ کیا، اس کا بھی ہمارے بات سے بڑا تعلق ہے. تو فرض کریں، یعنی ہم دونوں مبنا کو لیں گے، یہاں پر دونوں مبنا کے مطابق بحث کریں گے. اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ مثلا پیغمبر اکرم کو علم غیب تھا، ہم یہاں پہ اس بات کے درپے نہیں ہے کہ پیغمبر کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، اس کی بحث یہاں پر ہم نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم فرض کریں، جو لوگ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو علم غیب تھا، تو ظاہر ہے کہ اگر علم غیب تھا تو پیغمبر اکرم کو اپنے بعد والے حالات کا بھی یقیناً علم ہوگا کہ میرے بعد خلافت کے موضوع میں، امامت کے موضوع میں، امت میں کیا اختلافات ہوں گے، امت کس قدر جھگڑے اور خون خرابے میں مبتلا ہو جائے گی. تو اس مبنی کے مطابق تو بات بالکل روشن ہے کہ پیغمبر اکرم کو علم اور اطلاع تھی، لہذا حضرت نے یقیناً اپنا خلیفہ معین کیا ہوگا اور کرنا چاہیے.
جی
لیکن اگر ہم دوسرے مبنا کے قائل ہیں، جیسے کہ وہابی مسلک بڑا شدت کے ساتھ اس بات کے مخالف ہے کہ پیغمبر اکرم کو علم غیب نہیں تھا، وہ ایک عام انسان تھے. ہاں، ان کا مثلاً جو کچھ آیات، ظاہراً کچھ آیات سے بھی اس طرح سے لگتا ہے کہ جو مثلاً علم غیب کی نفی کرتے ہیں. صحیح، تو اگر ہم اس بات کے بھی قائل ہو جائیں تو بھی پیغمبر اکرم بالآخر ایک عام سیاستدان سے کم تر ان کو کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اس بات کا یہ اعتقاد رکھے یا اس کے دل میں بھی یہ بات آئے کہ پیغمبر اکرم مثلاً
عام سوجھ بوجھ بھی نہیں،
جو عام نارمل جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ مثلاً ان سے بھی، ان کے مطابق بھی حضرت کو بصیرت نعوذ باللہ نہیں تھی. ایسا کوئی مسلمان ایسا عقیدہ ہی نہیں رکھ سکتا، اور تصور بھی اس کے دل میں نہیں آتا. تو جب ایک عام سیاستدان اور ایک مملکت کا سربراہ اپنے مختصر سے سرکاری دورے پہ جاتا ہے، فرض کریں مسلمانوں کو چھوڑ دیں، آپ اندرا گاندھی کو لے لیں، ہندوؤں کے ایک ہندو ہے، غیر مسلم ہے، اندرا گاندھی بھی جب اپنے کسی دورے پہ جاتی ہیں تو کسی کو اپنا جانشین بنا کے جاتی ہے کہ مسلم کو چھوڑے، ایک کافر بھی اس کام کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور وہ اس کی بھی عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ حتماً جو ہے وہ حاکم کا کوئی نہ کوئی نمائندہ اس کا قائم مقام ہونا چاہیے.
جی
تو یعنی ایک عام انسان بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم ہمیشہ ہمیشہ کے سفر پہ جا رہے ہیں تو حضرت کو اپنا جانشین اور اپنا نمائندہ امت کے اندر معین کرنا چاہیے.
جی
لہذا اگر علم غیب کا منکر ہوں تو بھی امامت کے بحث آ جائے گی کہ پیغمبر اکرم کو کوئی حتماً اپنا جانشین خود معین کرنا چاہیے، امت کے اوپر چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے کہ تم لوگ جس کو چاہو بنا لینا. لیکن اگر ہم پہلے والے نظریے کے قائل تو پھر تو بات بہت آسان ہے کہ جو پہلے والا نظریہ آپ نے اشارہ کیا
علم غیب کو مانتا
کہ اگر ہم لوگ اعتقاد رکھتے ہیں، جیسے کہ اکثریت مسلمانوں کی اعتقاد رکھتی ہے کہ پیغمبر اکرم کو علم غیب تھا اور قیامت تک کے حوادث کا پیغمبر اکرم کو علم تھا، اسے چند ایک یہاں پر نمونے میں بیان کر دوں اتفاقاً.
اس سے پہلے کہ آپ نے نمونے بیان کریں، بیچ میں لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک. ناظرین، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
ناظرین، امامت کی بحث کے سلسلے میں آج یہ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، جس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری اگلی آئندہ جتنی بھی امامت کے سلسلے میں بحث ہوگی اس میں ہماری روش کیا ہوگی تاکہ ہر عام و خاص کے لیے مورد قبول واقع ہو. جی قبلہ، آپ بیان فرما رہے تھے.
تو اس یعنی جو لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو علم غیب تھا،
جی
جیسے کہ بعض آیات میں صراحتاً ونزلنا علیک القرآن علیک الکتاب طبیان لکھل شے،
جی
تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طبیان لکھل شے ایک نسخہ پیغمبر اکرم کو بتایا کہ جس سے پیغمبر اکرم ہر چیز کا علم رکھتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو یہ ان آیات کے پیش نظر، بلکہ بعض احادیث میں پیغمبر اکرم کے زبان مبارک سے اس بات کی تصریح ہے جس کو شیعہ اور سنی لوگوں نے سب نے اس کو نقل کیا. مثلا بطور نمونہ یہاں پر میں ایک دو حدیثیں، یہاں مسلمان سب ان حدیثوں کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے پیغمبر اکرم کی، اور اتفاق سے یہ حدیث معاویہ ابن ابو سفیان نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. یعنی یہ حدیث یہ مسند احمد کے اندر ہے، سنن ابی داود کے اندر ہے، تو طبرانی میں ہے، مودم طبرانی کے اندر ہے، مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم نے.
بہت بہت شکریہ، آپ حوالہ دیتے ہوئے جا رہے ہیں.
جی جی
بہت
اچھا. مثلاً ان بزرگوں نے، بخاری کے استاد عبد الرزاق نے اپنی کتاب المصنف کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے
جی
کہ معاویہ ابن ابی سفیان ایک دفعہ مدینہ آیا اور اس نے نماز پڑھائی، اور نماز میں کے بعد اسے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر اس نے پیغمبر اکرم کے اس حدیث کو نقل کیا. تین طرح سے اس حدیث میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن یہ حدیث ان تمام راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. جب معاویہ جیسا آدمی نقل کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اختلاف کسی مسلمان کو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور ان میں سے ایک نجات پانے والا تھا، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک نجات پائے گا اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. یہ حدیث جو تمام شیعہ سنی علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے. بس پیغمبر اکرم کو بعد والے حالات کا علم تھا کہ ابھی اختلافات ہونے والے ہیں اور بہت جلد اختلافات شروع ہو جائیں گے. یہ لطف کی بات یہ ہے کہ جناب معاویہ ابن ابی سفیان کی زبان سے یہ حدیث مسند احمد اور جناب عبد الرزاق جو جناب بخاری کے استاد ہیں، ان بزرگوں نے اس کو معاویہ کی زبان سے اس کو نقل کیا ہے. یہ ایک نمونہ آپ کے سامنے. دوسرا ایک نمونہ جو پیغمبر اکرم نے بار بار اس حدیث کو بیان فرمایا جو خلافت راشدہ کا جو ہمارے ہاں بڑا اصرار ہے مسلمانوں کو، خلافت راشدہ چار خلفائے راشدین مانے جاتے ہیں، تو ان کی جو سند ہے، جو اس خلافت راشدہ کی جو سند ہے وہ یہ ہے، حدیث جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک خلافت رہے گی، اور پھر اس کے بعد جب ملوکیت کا زمانہ شروع ہو جائے گا. یہ حدیث بھی اب یعنی پیغمبر اکرم نے خلافت راشدہ کا جو عموماً جو اہل سنت میں بہت بڑا اعتقاد ہے اور بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے اس چار خلفاء کو، تو ان کے زمان حکومت کو پیغمبر اکرم 40 ہجری تک حضرت نے بیان فرمایا. 40 ہجری میں حضرت علی کی وفات ہوئی اور 30 سال جو پیغمبر اکرم کے ختم ہو گئے. یا مثلا پیغمبر اکرم نے اس موضوع کو مرتب کئی مرتبہ حضرت نے بیان فرمایا، اور ساری کتابوں شاید میں نے ایک دفعہ مسند احمد میں گنا تو یہ حدیث شاید 25 یا 30 مرتبہ ایک کتاب مسند احمد کے اندر یہ حدیث تھی کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا میرے امت کے 12 خلیفے ہوں گے، کل لوہ من قریش، وہ سارے کے سارے قریش سے ہوں گے. بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو، یا مثلا ایک بڑا اصرار تھا پیغمبر اکرم کے، من لم یعرف امام زمانی فقد مات میتتن جاہلیہ، بس ہر مسلمان کے اوپر اپنے زمانے کے امام کا پہچاننا ضروری ہے، اگر وہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانے اور اس طرح سے مر جائے اس کی معرفت اور شناخت کے بغیر تو گویا کیا ہے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. یہ حدیثیں ہیں جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی شیعہ سنی کو ان احادیث میں انکار ہو. بس ان احادیث سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم کو یہ باتیں جو خلافت کے موضوع میں اور جانشینی کے موضوع میں جو ہونے والے اختلافات ہیں ان کا بالکل روز روشن کی طرح علم تھا، اور حضرت نے اپنی امت کے لیے رہنما اصول بھی بیان فرمائے. ایسا نہیں
جی
کہ فقط حضرت کو علم تھا اور حضرت چپ کر کے بیٹھے رہے، بلکہ رہنما اصول کے میں اختلاف ہو اور میری امت جو ہے اختلاف کا شکار نہ ہو تو حضرت نے اس کے لیے بنیادی اساسی اصول بیان کیے ہیں، رہنما قواعد بیان کیے ہیں جن کو ہم نے یہاں پر لانا ہے اور جن سے ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنی بحث کو محکم طریقے سے آگے بڑھانا ہے.
یہ تو اس سلسلے میں جو علم یعنی پیغمبر اسلام کے سلسلے میں علم غیب کے قائل ہیں اور آپ نے وہ نمونے میں بیان کیے، لیکن وہ لوگ جو علم غیب کے منکر ہیں ظاہر سی بات ہے وہ پیغمبر اسلام کی سیرت سے ہی استفادہ کر سکیں گے، ان کے لیے جواب بیان کریں گے، تو ذرا سا ان کے لیے بھی ایک خاکہ
ٹھیک ہے
یعنی اس بحث کو
یعنی فرض کریں ہم اس بات کو بھی قطع نظر اس سے کہ پیغمبر اکرم، ہمارا تو ایمان ہے کہ پیغمبر اکرم کو روز قیامت تک کہ تمام کلی جزی ہر چیز کا علم تھا، ہمارا ایمان ہے اور اعتقاد ہے، لیکن چلیں ہم ابھی یہاں پر تسلیم کر دیں کہ پیغمبر اکرم کچھ علم نہیں تھا، جیسے کہ بعض ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہت چڑ ہے اس بات سے کہ بس علم غیب کا نام آیا تو بس ان کو تو بس آتش آگ لگ جاتی ہے، کہ مثلاً اگر نام لینا پیغمبر اکرم کو علم غیب تھا تو بہت ناراض ہوتے ہیں. چلے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو علم غیب نہیں تھا، لیکن
اکثر مسلمین مانتے ہیں
مانتے ہیں میں تو میں عرض کر رہا ہوں نا، لیکن بہت ہیں جو بڑے شدت کے ساتھ اس بات کے اوپر حساس ہیں کہ بس علم غیب کا نام آیا تو ان کو تو بہت ہی یعنی وہ بہت شدت کے ساتھ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں، تو ہم ان کے مبنی کو مان لیتے ہیں. چلے پیغمبر اکرم کو علم غیب نہیں تھا، لیکن پیغمبر اکرم ایک یعنی ایک انتہائی عاقل ترین بشر، نسل بشر میں سے کوئی عاقل انسان روز قیامت اگر کوئی شخص اس بات کا اعتقاد رکھے کہ فلان شخص پیغمبر سے بڑھ کر عاقل تھا، اسی لحاظے کافر ہو جائے گا وہ. اس بات کو کوئی مسلمان وہ اگر علم غیب کا انکار بھی کرے لیکن پیغمبر اکرم کی تدبیر، حسن اخلاق، حضرت کی سیرت، حضرت کے عقل و دانش، اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. مثلا چند ایک نمونے یہاں پر میں بیان کر دوں،
معاف کیجیے گا، پھر یہ نمونے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد. ناظرین اس بریک کے بعد ہم پھر آتے ہیں.
الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان
الله، سبحان الله،
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا بلال الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان
ناظرین تو گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو پیغمبر اسلام کے علم غیب کو نہیں مانتے ان کے لیے بحث امامت کیسے قابل فہم ہو سکتی ہے. جی قبلہ آپ نمونے بیان کر رہے تھے.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم اگر ہم مان بھی لیں کہ پیغمبر اکرم کو علم غیب نہیں تھا لیکن پھر بھی حضرت ایک مدبر انسان ایک بہت با فہمیدہ انسان تھے اور حضرت کی ساری زندگی اس دانشمندی کا ثبوت ہے. ہر عمل ہر کام حضرت کا وہ اعلیٰ ترین حکمت کے مظہر ہیں حضرت کے ہر قدم. ویسے چاہتے ہیں کہ یہاں پر نمونے آپ کو بیان کروں. پیغمبر اکرم جب بھی مدینے سے خارج ہوتے چاہے وہ کسی سفر شخصی ذاتی سفر کے بنا پر
جی
یا جنگ اور غزوے کے بنا پر یا حج کے لیے یا زیارت کے لیے یا عمرے کے لیے پیغمبر اکرم جب بھی گئے تو پیغمبر اکرم نے اپنی جگہ پر 80 جنگیں پیغمبر اکرم نے لڑی ہیں
جی
اور ان 80 جنگوں میں حضرت نے اپنے جگہ پر جانشین مقرر کرتے تھے اور ایک مہینہ دو مہینے جب حضرت سفر میں ہوتے تو وہ جانشین تمام مدینے کے مسائل کا ذمہ دار ہوتا تھا. 29 افراد جن بزرگوں کے نام تاریخ میں ثبت ہیں کہ جن کو پیغمبر اکرم نے اپنا مدینے میں جانشین مقرر فرمایا. بس یہ ایک دلیل ہے ہمارے پاس کہ پیغمبر اکرم جب چھوٹے سے سفر ایک مہینے کے سفر کے لیے یا ایک 10 دن کے سفر کے لیے مدینے کو بغیر والی اور سرپرست کے چھوڑ کے نہیں جاتے تو ابدی سفر کے لیے جب جا رہے ہیں تو امت کو اللہ کے حوالے کر کے چلے جائیں گے. وہ خدا حافظ جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے. ابدی سفر سے پہلے بھی حضرت نے یقیناً اپنی امت کے لیے کوئی انتظام کیا ہوگا
جی.
یہ ایک اور نمونہ پیغمبر اکرم ہر مسلم
بہت کم ہے
پیغمبر اگر مسافر جب بھی سفر پیے جاتے تو مسلمانوں کو یہ وصیت فرماتے کہ اگر 3 آدمی سفر کریں تو تم میں سے 1 آدمی کو اپنا سرپرست معین کرنا چاہیے. یعنی حتیٰ 3 آدمی بھی بغیر سرپرست کے نہیں رہنے چاہیے. تو جو نبی مسلمان کے 3 آدمیوں کو بغیر سرپرست کے قبول نہیں کرتا تو وہ نبی پوری امت کو کس طرح سرپرست اور راہبر کے بغیر چھوڑ کے چلا جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے. اس کے علاوہ مثلاً بہت سارے لوگ آتے اور یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے ہمارا قبیلہ آپ کی. بنی عامر کا مسلم واقعہ بڑا مشہور ہے کہ پیغمبر اکرم قبل از ہجرت یعنی ابھی بازار اوقات میں تبلیغ کر رہے تھے بنی عامر آئے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کی نصرت کریں گے تو آپ یہ ہمارے یہ ساتھ یہ قرارداد لکھیں کہ آپ اپنے بعد خلافت اور جانشینی ہمیں دیں گے فرمانانا. یہ بات جو ہے میری مدد کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرو لیکن میں کسی کے ساتھ قول و قرار نہیں کرتا کہ میرے بعد کسی کو وہ اللہ تعالیٰ خود ادا دینے والا ہے. بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے
ایک منٹ ہے ہمارے پاس.
ہاں تو یہاں سے معلوم ہو کہ پیغمبر اکرم اس موضوع پہ بڑے حساس تھے اور ہمیشہ حضرت جو ہے اس بات پہ متوجہ تھے کہ جانشین کا ہونا ضروری ہے لیکن اللہ تعالیٰ خود معین کرے گا. بس اس کے بہتر نمونہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. پیغمبر اکرم نے 6 ہجری میں 6 بادشاہوں کو خط لکھے. جو سب سے پہلے پیغمبر اکرم نے خط لکھے 6 سلاطین کو خط لکھے. قیصر روم کو خط لکھا, مصر کے بادشاہ کو خط لکھا,
ایران کے بادشاہ
کو خط لکھا اور 4 عرب بادشاہوں کو خط لکھے جن میں سے ایک یمامہ اور نجد کا جہاں سے عبد الوہاب نجدی اور یہ جو طائفہ کو جو ہے
جی
یہ یمامہ کے حاکم کو بھی.
پروگرام ختم ہو گیا ہے آپ انشاءاللہ پھر آپ کی بحث ناتمام رہ گئی معاف کیجیے گا. ناظرین امامت کے سلسلے میں آج یہ تمہیدی گفتگو جس میں ہم نے یہ بتایا کہ ہم اگلے پروگرام میں ہماری بحث کی روش کیا رہے گی وہ آپ کے ہم نے سامنے پیش کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.